بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 فروری 2004 قرآن آڈیٹوریم گارڈن ٹاؤن لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے موجودہ عالمی حالات میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل کے موضوع پر ایک جامع خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد فی سورۃ الروم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آج مجھے ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے موجودہ عالمی حالات اور ان کے پس منظر میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل. اس زمن میں سب سے پہلے ہمیں معین کرنا ہوگا کہ موجودہ عالمی حالات کیا ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے، غور کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نقشہ بنتا ہے کہ آج کل کے حالات کیا ہے عالمی سطح پر. اس میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کی تین سطحیں ہیں میرے نزدیک. سب سے پہلی سطح یہ ہے جو سب سے نمایاں ہے، واضح ہے، اکثر لوگوں کے علم میں ہے، اس کے بارے میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اس کا تذکرہ ضروری ہے میری اس موضوع کے اعتبار سے. اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا یونی پولر بن چکی ہے، یک قطبی عالم ہے یہ. اور امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، سول سپریم پاور آن ارتھ بن چکا. اس کی طاقت کا، حربی طاقت کا، جنگی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ ہر موقع پر ایک نیا ہتھیار نکال کر لاتا ہے. اس کے ہاں ریسرچ مسلسل جاری ہے، مسلسل جاری ہے. افغانستان میں جب جہاد ہو رہا تھا روسیوں کے خلاف، تو سٹنگر میزائل پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا. اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا میزائل بھی ہے جو سیدھے اوپر جانے کی بجائے اپنے ٹارگٹ کو پرسو کرتا ہے، فالو کرتا ہے. پھر جب پہلی خلیجی جنگ ہوئی تو پیٹریوٹ میزائل آ گیا. اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی انویڈنگ میزائل آ رہا ہو، وہ اسکڈ میزائل ہو اب عراق کا، یا کوئی اور میزائل ہو ایٹمک ہتھیار لے کر آ رہا ہو، اسے فضا ہی میں تحس نحس کیا جا سکتا ہے. ایک پیٹریوٹک میزائل جائے گا اور وہیں پر اسے ٹکرا کر ختم کر دے. اب جنگ کے اندر بہت سے نئی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں. اب لیزر گائیڈڈ بامبز جو ایگزیکٹ نشانے پر جا کر لگتے ہیں، 30-35 ہزار فٹ کی بلندی سے، ورنہ پہلے بمبارڈمنٹ ہوتی تھی تو جہاز کو نیچے آنا پڑتا تھا. اور ظاہر بات ہے جب جہاز نیچے آتا تھا بامبر، تو وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن کا نشانہ بن جاتا تھا، اس کا امکان بہرحال موجود ہوتا تھا. اب اس کا سوال ہی نہیں، وہ تو 35 ہزار فٹ کی بلندی سے لیزر گائیڈڈ بم پھینک رہا ہے, وہ جہاں سے لیزر کی شعاع نکلی ہے وہیں جائے گا سیدھا. بہرحال یہ صرف میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں, اس کی حربی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں. پھر اس میں تکبر, ایروگنس اس درجے بڑھ چکا ہے کہ اسے نہ تو عدل و انصاف کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کی فکر ہے, ان کا کوئی لحاظ نہیں, کوئی فکر نہیں, اپنے بہترین الائز کی رائے کا بھی کوئی لحاظ نہیں. وسیع ترین سطح پر امریکہ اور یورپ کے اندر مظاہرے ہوئے عراق کی جنگ کے خلاف, اس نے بالکل برے کا کے برابر وقت نہیں دی. یو این او ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو یو این او کو بھی دھکا دیا بیٹھے رہو. یہ ایروگنس ہے, ایروگنس. وی کین گو اٹ الون. نئے نئے اصول بنائے ہیں, پری ایمپٹیو اسٹرائک. ہمیں کسی ملک کی طرف سے ذرا سا اندیشہ بھی ہو گیا کہ وہ ہمارے لیے مستقبل میں کہیں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, تو ہمیں حق حاصل ہے کہ اس پر حملہ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ملک کی طرف سے کوئی اقدام ہو اور پھر ہم حملہ کریں. یہ ہے گویا کہ ایک مست ہاتھی کے مانند ہے امریکہ اپنی قوت کے, حربی قوت کے اعتبار سے, جس کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہ یورپ میں ہے, نہ جاپان میں ہے, کسی میں نہیں. عالم اسلام کا تو ذکر ہی کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو سب کے سامنے ہے کہ اس وقت امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن چکا ہے. دوسری حقیقت جو ویسے تو کئی صدیوں میں ڈیولپ ہوتا آئی ہے رفتہ رفتہ, وہ ہے ایک اجتماعی نظام جس نے کہ اس وقت پورے گلوب کو انگلف کر دیا. اس اجتماعی نظام کی تین سطحیں ہیں. جیسے کوئی شخص جب ملیریا بخار چڑھتا ہے تو سردی اتنی لگتی ہے کہ ایک رضائی, دوسری رضائی, تیسری رضائی اوپر ڈالتے ہیں. تو تین رضائیاں ہیں در حقیقت کے جو اس وقت دنیا نے اوڑی ہوئی. اس میں سے جو نزدیک ترین ہے زمین کے یا مریض کے, وہ ہے سماجی نظام. اس کے اوپر دوسری رضائی ہے معاشی نظام, اور سب سے اوپر ہے رضائی سیاسی نظام. اب ان تینوں نظاموں کا جائزہ لیجیے, اور اس کے لیے کیونکہ ہم اوپر سے چل رہے ہیں, پہلے ہم نے امریکہ کی بات کی ہے اور اب سیاسی نظام. پچھلی دو تین صدیوں کے اندر جو نظام بڑھا, یورپ سے شروع ہوا, پوری دنیا میں پھیل گیا, اور آج گویا کہ وہ موضوع ہے, اصل موضوع ہے, ایکسپٹڈ فیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر, وہ ہے سیکولرزم. اور سیکولرزم کے معنی کیا ہے؟ انسان کے اجتماعی معاملات میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں. مذہب صرف انفرادی معاملے کا نام ہے, اس میں ہر انسان آزاد ہے. لیکن اس کی تین چیزیں ہیں صرف, چوتھی چیز اس میں شامل نہیں ہے. عقائد, کوئی ایک خدا کو مانے, سو کو مانے, کسی کو نہ مانے, اسے آزادی ہے. عبادات, وہ ایک انسین خدا کی عبادت کرے یا پتھر کے بتوں کی عبادت کرے یا پیپل کے درخت کی عبادت کرے یا سانپ کی عبادت کرے یا انسان کے آلہائے تناسل کی عبادت کرے, یہ بھی ہے ہندوؤں کے اندر, سورج کی کرے, چاند کی کرے, ستاروں کی کرے, کھلی آزادی, پوجو جسے پوجنا چاہیے, اور جو بھی موڈز آف ورشپ تم رکھنا چاہو تمہیں آزادی. قانون میں, سیاسی نظام میں, قانون سازی کے عمل میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا. گویا کہ انسان کی اجتماعی زندگی سے اللہ کو نکال دیا گیا. ہماری پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں. گو اینڈ لیو ان دی ماسک سینیگوگز چرچز, جہاں جاؤ جاؤ, ہماری پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں, ہماری مارکیٹ پلیس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں, ہمارے سماجی نظام سے بھی تمہارا کوئی سروکار نہیں. یہ ہم خود بنائیں گے. وی آر اور سوورن, ہم حاکم ہیں. عوامی حاکمیت کے اصول پر ہم قانون سازی کریں گے, انتخابات کریں گے. انتخابات کے نتیجے میں جو بھی پارلیمنٹ یا کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں, کانگریس کہہ دیں, کچھ بھی کہیں, وہ قانون بنائے گی اکثریت کے ساتھ. وہ چاہے شراب پینے کی اجازت دے, چاہے بین کر دے, اس کا اختیار ہے. لیکن یہ بیننگ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ کسی مذہب میں وہ بین دے. وہ ہم جن شادیاں اجازت دے اسے اختیار ہے. مرد کی مرد سے شادی, عورت کی عورت سے شادی, اسے اجازت دے. وہ قانون بنا سکتے ہیں. گویا کہ پورے سیاسی نظام سے, اجتماعی نظام سے اللہ کو بے دخل کر دیا گیا. کسی آسمانی ہدایت کا کوئی سروکار نہیں, کسی خدائی قانون کا کوئی اعتبار نہیں. بس اس کی تلاوت کر لیں, کتابیں پڑھ لیں. سکھ جو ہے گرو گرنتھ صاحب پڑھ لیں, مسلمان قرآن پڑھتے رہیں, ہندو وید پڑھتے رہیں, رامائن بھگوت گیتا پڑھتے رہیں. وہ صرف اپنے مندروں کے اندر, اپنی مساجد کے اندر, وہ تراوی میں پورا قرآن پڑھنے مہینے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اٹس دیئر چوائس. یہ نظام ہے جو آج پوری دنیا کو پورے طور سے اپنے گرفت میں لے چکا ہے. اس سے نیچے آئیے تو دوسری رضائی جو ہے وہ ہے معاشی نظام. پوری دنیا میں معاشی نظام اس وقت انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم کی بنیاد پر ہے. سود پر مبنی کیپیٹلسٹ سسٹم, سرمایہ دارانہ نظام, جس میں اصل طاقت, اصل حق سرمایہ کو حاصل ہو, لیبر کو نہیں. اور سرمایہ از خود بھی بغیر کسی محنت کے کمائی کر سکتا ہے. آپ بینک میں روپیہ رکھتے, سود لیتے رہے, آپ کی کسی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے. کہیں سے ایک مرتبہ ڈاکہ ڈال کر, غبن کر کے, کچھ اور کر کے آپ ایک دفعہ سائزیبل رقم رکھ دیں بینک میں, اب ہر مہینے آپ کو ملتا رہے, کھاتے رہے. آپ کی کسی محنت کی ضرورت نہیں, کسی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں. پھر اس کی ایک اور چھوٹی بہن آئی اور وہ ہے جوا, اسپیکولیشن. ایک تیسری بہن آئی, انشورنس. انشورنس بھی اصل میں کیپیٹلزم کے تحفظ کا ذریعہ ہے. آپ نے کارخانہ لگایا ہے, چاہے ماچس فیکٹری لگائی ہے, آپ کے 10 کروڑ روپیہ اس میں لگ گیا ہے. اب اس ماچس فیکٹری کے لیے آفات جو ہیں, زمینی آسمانی, آ سکتے ہیں. آگ لگ جائے, شاہدرہ کے اندر ماچس فیکٹری ہے, ایسا سیلاب آئے کہ بہا کے لے جائے. اس صورت میں سرمایہ دار کا جو نقصان ہوگا, اس کو بھی جو کنزیومر ہے ماچس والا وہ ادا کرے گا. وہ اسے انشور کرائیں گے اور انشورنس پر جو انہیں دینے پڑیں گے ہر مہینے یا ہر سال پیسے, وہ اپنی ماچس کی کاسٹ میں ڈال دیں گے. لہذا ہر کنزیومر جو ماچس خرید رہا ہے, اس ماچس کی کاسٹ کے ساتھ ساتھ اس کیپیٹلسٹ کی کے فیوچر کی حفاظت کے بھی پیسے خود دے رہا ہے. یہ تین جو ہیں مل کر ایک معاشی نظام بنتے ہیں. اس معاشی نظام کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی اور وہ کمیونزم کا نظام تھا. کمیونزم میں انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا. انفرادی ملکیت ہی نہیں تو انٹرسٹ کا پر ہوگا؟ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تو کس چیز پر انٹرسٹ ہوگا؟ سب ہر چیز جو ہے وہ تو قوم کی ملکیت ہے. آپ کام کریں, ویج لیں, کھانے کا آپ کا بندوبست ہوگا, یہ حکومت کے ذمے ہے. لیکن اس سے آگے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت بنائیں, کوئی ایجیٹیشن کریں, کوئی اپنی ویجز بڑھانے کے لیے جدوجہد کریں, نتھنگ آف دی سارٹ. اس نظام میں چونکہ غیر فطری انتہا پسندی تھی, یہ چل نہیں سکا زیادہ دیر تک. اب اس کی موت واقع ہو چکی ہے. یہ ایک ہی نظام تھا کہ جو کیپٹلزم کو چیلنج کر رہا ہے, اور پچھلی صدی کے وسط میں یہ سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا اور ویسٹرن کیپٹلزم کانپ رہا تھا اپنے گھر کے اندر. یہ بڑھتا چلا تھا, یورپ آنے سے زیادہ اس نے قبضہ لیا تھا, لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا تھا, سینٹرل امریکہ میں پہنچ گیا تھا, کیوبا میں آج تک ہے, پھر یو ایس ایس آر کے علاوہ چائنا میں پہنچ گیا تھا, ہندوستان میں پہنچ گیا تھا, بنگال میں اور کیرلا میں اس کی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں. پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یو ایس ایس آر جو ہے کانکویسٹ آف دی اسپیس, خلا کی فتح, اس میں بہت آگے نکل گیا تھا امریکہ سے, امریکہ کانپ رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے مذہبی کتابیں بڑے پیمانے پر کروڑوں کی تعداد میں شائع کی کہ لو بابا خدا کے لیے قرآن پڑھو, دیکھو کہ یہ اب کمیونزم جو ہے یہ تمہاری کتاب کے خلاف ہے. دی گلوریس قرآن, مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا, بڑے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ امریکہ کا چھپا ہوا مفت تقسیم ہو رہا ہے. بھگوت گیتا پڑھو بھائی پڑھو, اپنیشد پڑھو بھائی پڑھو. مجھے اسی وقت اپنیشد ملا تھا جس کو کہ میں نے انگلش ٹرانسلیشن میں نے پڑھا تھا گیتا, تاکہ یہ مذہب جو ہے کسی طریقے سے روک بنے. نیٹو بنا دی گئی تھی, سیٹو بنا دی گئی تھی, سینٹو بن رہی تھی یا بن بھی گئی تھی, ٹو کنٹین رشیا یو ایس ایس آر, ٹو کنٹین کمیونزم, اٹس اے تھریٹ ٹو آور سسٹم, اکنامک سسٹم. وہ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی, مذہب سے سروکار ہی نہیں تھا. یو ایس ایس آر کے لوگ بھی عیسائی تھے, ویسٹرن یورپ اور امریکہ کے لوگ بھی عیسائی تھے, مذہبی تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. اتنا ہی اختلاف تھا جتنا مسلمانوں کے مختلف مسلکوں میں ہوتا, یہ کیتھولک ہیں, یہ پروٹیسٹنٹس ہیں, یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں, یہ رشین آرتھوڈاکس ہیں, یہ گریک آرتھوڈاکس ہیں, بس تھے تو کرسچنس. سب کے سب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے, سب کے سب بائبل پڑھتے تھے. تو مذہب کی کوئی جنگ نہیں تھی. پوری نصف صدی جو کولڈ وار چلی ہے وہ ان دو معاشی نظاموں کے خلاف, اور بالآخر وہ جو چیلنج کرنے والا نظام تھا وہ بیٹھ گیا, ختم ہو گیا. اس کے بٹھانے میں مسلمان کا خون استعمال ہوا. افغانستان میں مجاہد جہاد کے نام پر مسلمانوں نے آ کر اپنا خون دیا, جانے نہیں. امریکہ نے پیسہ خرچ کیا, سٹنگر میزائل دیے, بڑی بڑی گاڑیاں دی, ارب ہا ارب ڈالر دیا, اور چونکہ وہ پاکستان کے تھرو جا رہا تھا تو ہمارے جرنیلوں کے بھی وارے نیارے ہو گئے. بھرے ہوئے ڈالر سے جو سوٹ کیسز ہوتے تھے وہ اپنے گھر لے جاتے تھے, ان کے بیٹوں کی انڈسٹریز بنی ہوئی کہاں سے آ گئی. یہ جرنیل تو کبھی سائیکل پر چلا کرتے تھے, کار نہیں تھی ان کے پاس. بہرحال یہ دوسری رضائی ہے, انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم جو پوری دنیا کو اپنے گلف میں لے چکا ہے. پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم ہے بیسڈ آن انٹرسٹ. اب آئیے نیچے تیسری رضائی, سماجی نظام. یہ ابھی پوری طرح جس میں انسانی پر حاوی نہیں ہوئی ہے, پوری طرح ویسٹ میں حاوی ہو چکی ہے. اس کا اصول کیا ہے؟ فری سیکس, مرد اور عورت کی مکمل مساوات, جس طرح چاہے اپنی سیکشوئل ارض کو, بس صرف یہ ہے کہ رضامندی ہونی چاہیے, بس. جبر, زنا بالجبر قانون ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن زنا بالرضا کوئی قانون کوئی خلاف ورزی نہیں، کوئی جرم نہیں. اس کے نتیجے میں فیملی سسٹم برباد تھی، اولاد کو بھی ایک خاص عمر کے بعد بیٹا بیٹی جاؤ نکلو گھر سے بھائی، اپنا خود جا کر بناؤ اور کھاؤ. ہم پر اگر کوئی ڈیپینڈنس تھی تو بس ایک خاص عمر تک، لڑکی ہو لڑکا ہو جاؤ اوپن فیلڈ. ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد کو ماں باپ کی کیا فکر، بڑھاپے میں وہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں لے جا کر ڈمپ کر دیں گے، رہو یہاں پر کھانا پینا ملتا رہے گا، ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کرسمس میں آ کے تمہیں اپنی شکل دکھا دیں، لیکن اکثر وہ بیشتر بوڑھے والدین کرسمس میں بھی ترستے رہ جاتے ہیں کہ کوئی نہیں آتا انہیں اپنی شکل دکھانے کے لیے. یہ معاشی نظام، یہ سماجی نظام، پردے کا سوال ہی کیا، شرم کا سوال ہی کیا، عصمت و عفت کا سوال ہی کیا، یہ سماجی نظام آج کم سے کم آدھی انسانیت پر تو مسلط ہو چکا ہے. ابھی البتہ کچھ افریقہ اور زیادہ تر ایشیا میں یہ نظام کسی درجے میں برقرار ہے، اگرچہ ہر ملک کی ایلیٹ جو ہے اس نظام کو اختیار کر چکی ہے. اوپر کا طبقہ بے پردگی، فحاشی، اوریانی، فری سیکس یہ اختیار کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے ڈائیورس، جتنی شادیاں ہوتی ہیں اکثریت جلد از جلد تحلیل ہو جاتی ہیں، ڈائیورس ہو جاتی ہے. فیملی نظام چلتا ہی ہوتا ہے. یہ ہے تیسرا نظام. البتہ جو کمی ہے ابھی مشرقی ممالک میں، اب ایک زبردست تحریک چل رہی ہے مغرب کی طرف سے کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، یہ بھی ہم جیسے ہو جائے، ان میں بھی لبرلزم آ جائے، ان میں بھی روشن خیالی آ جائے. کیا ہے میری بیوی زنا کر رہی ہے تو کیا ہے، اس کی مرضی ہے. میری بیٹی آوارہ ہو گئی ہے تو مجھے کیا ہے، وہ اپنے مستقبل کو خود خراب کر رہی ہے، اسے پھر شادی کے لیے مرد نہیں مل سکے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ لبرلزم، یہ روشن خیالی، یہ لب ویمن لب، عورتوں کی آزادی آزادی آزادی. یہ کیا کہ خاندانی نظام میں عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ شوہر کے تابع ہو، یار ایکول. اگر ایکول ہے تو میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی، برابر ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ شادی کا بندھن، یہ خاندان کی بندشیں، یہ اس کے اخلاقی جواز کا معاملہ ہے، بے معنی ہے، کوئی تک نہیں. چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 10-15 سال پہلے قاہرہ میں کانفرنس ہوئی، یہی ایجنڈا تھا، عورت کی آزادی کا ایجنڈا. پھر اس کے 5 برس بعد بیجنگ میں کانفرنس ہوئی. اب دیکھیے کس طریقے سے ایشیا اور افریقہ میں اگر کوئی خاندانی نظام کی سینکٹیٹی باقی ہے، کوئی شرم، حیا، عفت اور عصمت کے تصورات باقی ہیں، کوئی خاندانی نظام کا سٹرکچر باقی ہے تو ختم ہو. اور بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کے زیر اہتمام، ابھی عالمی ادارے کے تحت ہے. بیجنگ +5 کانفرنس، اس میں جو ایجنڈا طے ہوا ہے، جو فیصلے ہوئے، اس میں نمبر 1 پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے گا. دلیل کیا ہے، ایک مزدور اپنی مسکولر اسٹرینتھ کو استعمال کرتا ہے کمائی کے لیے، وہ کشتی چلا رہا ہے، اینٹیں دھو رہا ہے، آخر اس کی قوت ہے نا، بازوؤں کی قوت بھی استعمال کر رہا ہے. ایک عورت بھی اپنے جسم کا ایک عضو استعمال کرتی ہے کمائی کے لیے، واٹ دی ڈفرنس. پروسٹیٹیوشن کو ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے. نمبر 2، ہم جنس پرستی، گیز اور لیسبینس، یہ ہم جنسی سیکشل تا تعلق جو ہے اس کو بھی ایک نارمل اورینٹیشن سمجھا جائے. مزاج کی بات ہے, کوئی اپنے مزاج کے اعتبار سے اپوزٹ سیکس سے اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین کرتا ہے, کوئی اپنے اسی سیکس سے سیم سیکس سے ہومو سیکشول وہ اپنی شہوانی خواہش پوری کر لیتا ہے, تو اٹس آلسو اے نارمل اورینٹیشن, نارمل ہے. پھر یہ کہ عورت اور مرد بالکل برابر, ان کو وراثت میں برابر حصہ ملے گا, ان کو طلاق کا برابر حق ہوگا. اگر مرد کو حق ہے طلاق کا تو عورت کو بھی طلاق کا حق ہوگا, جب چاہے طلاق دے. خلا ولا کا کوئی تصور نہیں ہے کہ عورت جو ہے کسی انٹرمیڈیری ادارے کے ذریعے سے خلا حاصل کرے, عدالت سے, برادری کے پنجوں کے کی مدد سے ان کو کنوینس کرے کہ میں اس شخص کے اب نکاح میں نہیں رہ سکتی, یہ اسباب ہیں. نہیں, جب چاہے طلاق. پھر یہ کہ اگر وہ گھر کا کام کرے گی تو ویج طلب کر سکتی ہے اپنے شوہر سے, لیبر ہے اس کی, وہ گھر میں رہ کر کام کر رہی ہے تو اسے اس کا سلا, اس کی مزدوری ملنی چاہیے. اگر وہ پریگنینسی کی تکلیف گوارا کرے اور بچے کی ولادت کا دکھ اور تکلیف برداشت کرے, اس پر بھی ویج لے سکتی ہے وہ, شوہر کو اس کی بھی قیمت اور مزدوری دینی پڑے. یہ ہے وہ ایجنڈا جس کو سامنے لایا جا رہا ہے, اور اس کا نام کیا ہے, بہت خوبصورت نام ہے اس کا, سوشل انجینئرنگ. یہ سوشل سسٹم کی ایک نئی تعمیر ہمیں کرنی ہے, جیسے کہ کوئی عمارت بوسیدہ ہو جائے, اسے گرا دیا جائے تو پھر ظاہر بات ہے اب آرکیٹیکٹ چاہیے جو نئی بلڈنگ کا نقشہ بنائے, پھر کانٹریکٹرز چاہیے جو بنائے, انجینئرنگ. تو یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے آف دی یونائٹیڈ نیشنز اسمبلی, جنرل اسمبلی نے پاس کیا ہے, پوری دنیا کے نمایاں ترین اور اہم ترین ادارے نے پاس کیا, اور پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے, دستخط کیے ہوئے, اور اس کی طرف سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پاکستان جا رہا ہے. 33% عورتوں کو جو نمائندگی دی گئی ہے ہر لیول پر, یونین کاؤنسل ہو, کوئی ہو, لوکل باڈیز ہوں, پروونشن اسمبلیز ہوں, ڈسٹرکٹ بورڈز ہوں, سٹی گورنمنٹس ہوں, نیشنل پارلیمنٹ ہو, سینٹ, ہر جگہ کے تصویر, یہ سب سے آگے نکل گئے, پوری دنیا میں کہیں نہیں, کسی سیکولر ڈیموکریسی میں نہیں. سیکولر ڈیموکریسی کا موجودہ قرار پاتا ہے بھارت, اتنی بڑی تعداد وہاں کے رہنے والوں کی, اتنی ملٹی نیشنل, ملٹی ایتھنک, ملٹی لنگوسٹک, ہم تو گن بھی نہیں سکتے جتنی زبانیں وہاں ہیں, ہر صوبے ہر اسٹیٹ کی اپنی زبان ہے, لیکن سیاسی نظام جمہوریت کے تحت چل رہا ہے, مارشل لا کا آج تک سوال ہی پیدا نہیں ہوا. زیادہ سے زیادہ ایک ڈیڑھ سال کے لیے ایمرجنسی آئی کی گئی تھی, صرف ایمرجنسی, ایمرجنسی کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے, وہ سپرا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے کہ جو آیا جرنیل اس نے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے پھینکا اور اپنا جو ہے پی سی او بنایا اور ججوں تک سے اس کا عہد لے لیا, نہیں عہد لے تو جاؤ چھٹی کرو گھر بیٹھو, کہ آج تک وہاں نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا. اس لیے جمہوریت کا, جو بھی جمہوریت اس وقت دنیا میں ہے جو میں نے بتایا تھا سب سے اونچا لحاظ, اس کا اس کو ایک میریکل مانا جاتا ہے, یہ معجزہ ہے بھارت کا. وہاں بھی کہیں عورتوں کی نمائندگی اس معنی میں نہیں, ہاں عورتیں ہیں, الیکشن لڑے, ہمارے ہاں بھی تھا, بیگم عابدہ حسین آتی تھی الیکشن لڑتی, زمیندار ہیں, جاگیردار ہیں, بے نظیر بھٹو الیکشن لڑ کے آتی تھی, لیکن ان کے لیے علیحدہ سیٹیں نہیں. اور پھر جس طریقے سے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز اور باہر کی حکومتیں این جی اوز کو پیسے دے رہی ہیں, اور این جی اوز جو ہیں اس ملک میں ایک نیا نظام تعلیم لا رہے ہیں اور اس میں زیادہ توجہ عورتوں پر ہے, تاکہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم محکوم ہو کر کیوں رہے. تو یہ معاملہ ہے تیسرا کہ جو ویسٹ میں تو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے, یہاں تک کہ 2 سال پہلے بل کلنٹن نے کہا تھا یا 3 سال پہلے, ان کا جو ایک سالانہ ایڈریس ہوتا ہے تقریر کرتے ہیں اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس, اس میں کہا تھا کہ انقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. اس نے حرام زادہ باسکٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا, لیکن لفظ کیا تھا, بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک, بغیر کسی شادی کے بندھن کے, کہ ایک مرد ایک عورت میں شادی کا بندھن ہو اولاد ہو رہی ہے, اسی کو ہم حرامی کہتے ہیں. اسی کو خود یہودی جو ہے اسی معنی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو باسکٹ کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یوسف نجار سے رشتہ تو ہو چکا تھا حضرت مریم کا شادی کے لیے, لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے وہ انٹر کورس کر بیٹھے جس سے کہ جیسس کی پیدائش ہوئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفل کفر کفر نہ باشد. بہرحال یہ تیسرا لحاظ ہے. اب ان تینوں کو جوڑیے, اب بتا چکا ہوں ڈھائی لحاظ کو پوری دنیا کو گرفت میں لے چکے, تیسرا آپ جو ہے ابھی پوری طریقے سے امپلیمنٹ ویسٹ میں ہوا ہے, لیکن اب سپر پاور کی پوری طاقت استعمال ہو رہی ہے کہ یہی نظام پوری دنیا میں آ جائے. ہم ایشیا کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں, کیا مانو وہ سیکولر سیاست گہری ہو جائے. عرب میں یہ کچھ قوانین نافذ ہیں شریعت کی بنیاد پر, ایران میں کچھ قوانین نافذ کیے ہوئے شریعت کی بنیاد پر, تو یہ تو سیکولرزم کی نفی ہو گئی. لہذا ان سب کو ختم کیا. افغانستان میں مذہب کی بنیاد پر ایک قانونی ڈھانچہ کھڑا ہو رہا تھا, وی ہیو ڈپڈ دی ایول ان دی بٹ, ہم نے گرا دیا, ختم کر دیا, اور اب ہماری ساری قوتیں جو ہیں وہ صرف ہوں گی باقی پوری دنیا کے اندر بھی اس نظام کو لانے پر. ان تین لحاظوں کا میں اب ایک نتیجہ نکال رہا ہوں. نوٹ کر لیجئے کہ مذہب کے خلاف کتنی بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی تھی. زیادہ سے زیادہ گمراہی کیا تھی, ایک بڑا خدا تو ہے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں, اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں, اس کے اسسٹنٹس ہیں, اس کے لاڈلے ہیں, اس کے پیارے ہیں, اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں, لہذا ان کی انٹرسیشن ان کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ان کی مورتیاں بناؤ, انہیں پوجو, ریور کرو, ان کی عزت کرو, چڑھاوے چڑھاؤ, تاکہ ہم شفعاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع بن جائیں گے. یہ تھی گندگی, شرک تھا, خدا کا انکار نہیں تھا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے یورپ میں 2 ہی تہذیبیں تھیں جو تہذیب کے نام پر ابری ہیں, دی گریک سویلائزیشن اینڈ دی رومن سویلائزیشن, اور دونوں میں گاڈ بڑی جی سے لکھا جاتا تھا, گاڈ وہ ایک تھا, اومنی پوٹینٹ, اومنی شیئنٹ, ایوری ویئر پریزنٹ, یہ اس کی 3 صفات تھی. علی کل شئی قدیر بھی ہے, بکل شئی علیم بھی ہے, ہوا معکم اینما کنتم بھی ہے, جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہوتا. انڈیا میں مہادیو ایک, دیویا بے شمار, دیوتا بے شمار, لیکن وہ مہادیو کے ہم پلہ تو نہیں تھے. گاڈز اینڈ گاڈیسز جو ہیں رومن اور گریک سویلائزیشن کے, وہ اس بڑے گاڈ کے ہم پلہ نہیں تھے. لم یکن لہ کفوا احد, کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے, مد مقابل نہیں. عرب میں بھی اللہ ایک ہی تھا, آلہ الہ بہت سے تھے, لیکن یہ جو بغاوت ہوئی ہے آج دنیا میں کہ اٹھا کر پھینک دیا گیا اللہ, نتھنگ ٹو ڈو ود یور ورلڈ, ود یور ریویلڈ لا, نتھنگ. جاؤ رہو مسجد میں, سینگاگ میں, چرچ میں, لوگ آئیں گے, دے ول پے ریسپیکٹ ٹو یو, نماز پڑھ لیں گے, باقی نہ ہمارے گھر میں تمہارا عمل دخل ہوگا, نہ ہماری مارکیٹ پلیس میں بینک میں کہیں تم داخل ہو سکتے ہو, نہ ہماری سیاست اور ریاست میں, نہ پارلیمنٹ میں, نہ سینٹ میں, نہ ہمارے بینکوں میں, نہ ہماری عدالت میں, نو وے. اس کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی, ظہر الفساد فی البر والبحر, بحر و بر میں فساد عنوان ہو گیا. یہ فساد سے مراد کیا گیا؟ ویسے تو دنیا میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس نظام کے آنے کے بعد ہی عظیم ترین عالمی جنگیں ہوئی ہیں, کروڑوں انسان قتل ہوئے. پچھلی صدی کی دو عظیم عالمی جنگوں کا خیال کیجئے, دی فرسٹ ورلڈ وار اور دی سیکنڈ ورلڈ وار, کروڑوں انسان قتل ہوئے. لیکن اس سے قطع نظر فساد کسے کہتے ہیں؟ بغاوت, اللہ کے خلاف بغاوت. جیسے کہ قرآن مجید میں منافقین سے کہا گیا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وہ اصل منافقین کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیوں پنگا لے رہے ہو, کیوں قریش سے جنگ بول لے رہے ہو, تمہاری مت ماری گئی ہے, ایک دیو کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہو, صلح صفائی سے کام کرو, دشمن کو مارنا بھی ہے تو گھڑ دے کر مارو. یہ تھا ان کا موقف, جنگ کے خلاف تھے وہ, جان جانے کا اندیشہ ہے, اس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے. اسے کیا کہا گیا؟ فساد فی الارض. اللہ اور اس کے رسول کا حکم کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور, نفلی اپنی بجا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف تم بات کرو گے, یہ فساد. آج پوری دنیا اس فساد کی گرفت میں ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر. اور یہ فساد کیوں آیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا. انسان نے خود یہ نظام جو ہے طے کیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے, اوکے گو دس وے, اف دیٹ از یور چوائس یو کین گو اہیڈ. تم خود بھگتو گے, تمہاری نسلیں بھگتے گی, عذاب الہی آئے گا تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے گا. وہ ہے ہماری طرف سے آزادی ہے, ہم زبردستی تمہیں روکیں گے نہیں کہ اس راستے پر مت جاؤ. زبردستی ہو تو پھر جزا و سزا کا ایک ہی, جزا و سزا تو اسی کی ہے کہ چوائس ہے, اما شاکر اما کفورا, فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. We have given you the freedom of choice. یہ در حقیقت تمہارے ہاتھوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے کچھ ان کے اعمال کا. سارے اعمال کا مزہ تو وہ آخرت میں چکھائے گا. لوگ داؤ صبورا موت مانگیں گے, کاش موت آ جائے, موت نہیں آئے. لا يموت فيها ولا يحيى, تو اصل تو سزا وہاں ملے گی, پوری سزا تو وہاں ملے گی. یہاں تو بعض الذی عملوا, کچھ ان کے کرتوتوں کی سزا ہم یہیں دے دیں انہیں. لعلهم يرجعون, اور اس سزا سے بھی اس میں بھی ایک حکمت ہے, شاید کہ لوٹیں, شاید کہ ٹھوکر کھا کے سمل جائیں, شاید کہ عذاب الہی جھجھوڑے اور یہ جاگ جائیں. تو میری گفتگو کا اب تک محاصل کیا ہے؟ نمبر ایک, یوں سمجھیے کہ پورا گلوب ہے اس پر تو تین رضائیاں چڑھی ہوئی ہیں, شرم اور حیا اور عفت و عصمت دار کا, سود جوا اسپیکولیشن اور انشورنس کی بنیاد پر کیپٹلزم اور سیکولر نظام حکومت, اور اس کی ٹاپ پر اب بیٹھا ہوا ہے امریکہ. بائبل میں ایک سملی ہے, ایک مشابہت ہے, تشبیہ ہے کہ آخری دور میں ایک مونسٹر ہوگا, ایک بڑا دیو ہوگا, ایک ایسا بہت ہی خونخوار حیوان ہوگا, اس کے نو سینگ ہوں گے اور اس کی پیٹھ پر ایک آبرو باختہ عورت بیٹھی ہوگی, اس کی پیٹھ پر سوار ہوگی. آج وہ امریکہ سوار ہے, آبرو باختہ ہے, وہاں کے اکثریت جو ہے وہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر, وی آر ناٹ میرڈ, ساتھ رہ رہے ہیں, بچے ہو رہے ہیں, وی آر لیونگ ٹوگیدر, ساتھ رہتے ہیں ہم, ہماری شادی نہیں, ہمارے درمیان کوئی شادی کا بیڈ لوک نہیں ہے. اسی لیے تو کہا تھا کلنٹن ان قریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے آرام گاہوں پر مشتمل ہو, وہ آبرو باختہ عورت جو ہارلٹ, ہارلٹ کے الفاظ آئے ہیں وہاں, یہ جو بنجیل کا آخری باب ہے ریولیشن, اس کی تشبیہ ہے. اس سے مراد میرے نزدیک جو اصل تشبیہ ہے اس میں ہے اسرائیل ہے وہ ہارلٹ جو آج عیسائی دنیا کی پیٹھ کے اوپر سوار ہے. لیکن یہاں میں نے وہ تشبیہ استعمال کی ہے کہ امریکہ ہے جو ان تین لحافوں میں لپٹی ہوئی اس زمین گرہ ارض پر وہ بیٹھا ہوا ہے سوار ہے. اب تیسرے لیول پر آئیے, یہ ذرا مخفی لیول ہے, کیونکہ آج دنیا میں مذہب کی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے اور یہ معاملہ خالصتاً مذہبی ہے, اس لیے عام طور پر تو لوگ اس کی گفتگو بھی پسند نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ ان کے نیچے ایک مذہبی چپکلش بھی ہے کہ جو ورک کر رہے ہیں. وہ مذہبی چپکلش کیا ہے؟ اس میں سب سے ایکٹیو یہودی ہے, یہودی کے جو اپنے کئی صدیوں کی جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں عیسائی دنیا کو فتح کر چکے ہیں, لیکن وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں عیسائی. رومن کیتھولکس نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں لیکن ان کے دلوں میں یہودیوں کی محبت نہیں ہے. آج بھی فرانس کے اندر اینٹی سیمیٹزم یہ پھر سر اٹھا رہا ہے, باقاعدہ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہوں گے, فرینچ گورنمنٹ بڑی تشویش میں ہے یہودیوں کے خلاف غصہ اور نفرت کہ یہ ہے وہ جنہوں نے ہمارے خدا کے بیٹے کو سولی چڑھایا تھا. لیکن بائی اینڈ لارج وہ بھی وہ سرنڈر کر چکے ہیں, ان کا پوپ جو ہے وہ ابسالو کر چکا ہے. یہودیوں کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے سے بری کر چکا. ان یہودیوں کا پروگرام کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, ہم خدا کے برگزیدہ چنیلا بندے ہیں, پورے انسان صرف ہم ہیں, باقی انسان جنہیں وہ جینٹائز کہتے ہیں یا گوئمز کہتے ہیں, یہ انسان نہیں ہے, انسان نما حیوان, اور حیوانوں کو ایکسپلوائٹ کرنا انسانوں کا حق ہے. آپ گھوڑے کو تانگے کے اندر جوت دیتے ہیں, آپ کا حق ہے. آپ بیلوں کو ہل کے اندر جوت دیتے ہیں, آپ کا حق ہے. آپ بکری کا گوشت کھاتے ہیں, آپ کا حق ہے. آپ گائے بیل اونٹ گوشت کھاتے ہیں, آپ کا حق ہے. اسی طرح ہمارا حق ہے کہ ان جینٹائلز اور گوئلز کو جس طرح چاہے لوٹیں, جس طرح چاہے ان کو سپریس کریں, جس طرح چاہے ان کا خون چوسے, یہ ان کے تالمود ہیں, یہ تورات میں نہیں ہے, تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے. اس فقہ کی کتاب نے صاف لکھا ہے یہود کے لیے جینٹائل کو دھوکہ دینا, روب کرنا, ان کا مال چوری کرنا, ان کو قتل کرنا, ان کا خون چوسنا, انہیں ایکسپلوائٹ کرنا, یہ ان کا حق ہے. یہ ہے تالمود کی تعلیم. قرآن مجید کس کا ذکر ہے کہ یہودی کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل, یہ امیین جو ہیں جینٹائل جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, کتاب تو ہمارے پاس ہے, تورات قرآن کو وہ مانتے نہیں, انجیل کو وہ مانتے نہیں, یہ جو امیین ہیں ان کے بارے میں ہم پر کوئی پرسش نہیں ہے, جو چاہے کریں ان کے ساتھ. لہذا وہ چاہتے ہیں ورلڈ ڈومینیشن, ریڈیوسنگ ہیومینٹی ٹو اینیملز. ان کا جو اکنامک پروگرام ہے تھرو بینکنگ سسٹم, اب یہ ورلڈ بینک ہے, اب یہ آئی ایم ایف ہے, اب یہ ٹرپس کا معاہدہ ہے. پیش نظر کیا ہے کہ پوری دنیا مزدوروں میں کنورٹ ہو جائے, وہ کام کریں, جو کچھ ان کی یافت ہو بینک کے سود کی شکل میں وہ ہم کھینچ لیں. پوری دنیا میں حکومت ہمیں نہیں کرنی, اگر دنیا میں حکومت کریں گے دنیا میں ریولٹ ہوگی, محکوم ہمارے خلاف بغاوتیں بھی کریں گے, ہم انہیں قتل کریں گے, وہ بھی تو ہمیں کریں گے نا, ہم ان فلسطینیوں کو قتل کر رہے تو فلسطین بھی تو آتے ہیں, سوسائڈ بمب کر کے کبھی 20 کبھی 15 مار جاتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ اصل مقصد حکومت سے کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسز لینا، ریونیو لینا ہے، بس وہ ٹیکس اور ریونیو ہم لے لیں گے اپنے بینکنگ نظام کے تحت، اپنے ملٹی نیشنل جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں ان کے ہاتھ میں کاروبار ہوگا، باقی دنیا میں. اب آپ کو معلوم ہے، کبھی یاد ہوگا، گلی گلی مشینیں لگی ہوتی تھی ایریٹڈ واٹرز کی، وہ جو بوتل ہوتی تھی، کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے اسے لگا لیا ایک پمپ، اب وہ بنا رہا ہے بوتلیں اور بیچ رہا ہے. اب کیا ہے؟ اب آپ صرف ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں، آپ سیون اپ کے ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں، پیپسی کے ہو سکتے ہیں، کوکا کولا کے ہو سکتے ہیں، آپ مینوفیکچر کسی کر سکتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، ڈھابے کھلے ہوئے، غریب آدمی نے ایک چولہا جلا کر اس کے اوپر کچھ ڈال کر بیٹھا ہوا ہے جھونپڑی کے اندر، ڈھابا ہے، کھا رہے ہیں. اب ختم، اب فائیو اسٹار. اور کل میں نے پڑھا ہے کہ دبئی میں 7-star ہوٹل بنا ہے، 7-star، کئی ہزار ڈالر ایک رات کا مانگ رہا ہے. ہم تو 5-stars کو رو رہے ہیں. اب کیا ہے، ملٹی نیشنلز ہیں، یہ چین ہیں، پر کانٹیننٹل ہیں، شیرٹن کی چین ہے، ہالیڈے ان کی چین ہے پوری دنیا کے اندر، یہ ملٹی نیشنل. تو یہودیوں کا ایک پروگرام ہے پوری دنیا کی اکنامک ایکسپلائٹیشن. اور اس میں کیا ہے، اصول کیا ہے، کہ جیسے اگر آپ گھوڑے کو اپنے ٹانگے میں جوتتے ہیں تو شام کو اگر آپ نے کچھ کمائی کی تو اس میں تھوڑا سا حصہ اس کا چارہ، اس کو دال ڈالیں گے، کچھ چنا ڈالیں گے تو اگلے روز جوت لیں گے نا، تو اگلے روز جوتنے کے قابل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو بھی دو، سبسسٹنس لیول کو اس کو بھی دینا پڑے گا نا. لہذا محنت کرو، مزدوری کرو، تمہیں ریج مل جائے گی، لیکن اس کی ملائی ہم کھینچ لیں گے. ورلڈ ڈومینیشن تھرو اکنامک ایکسپلائٹیشن، یہ گلوبلائزیشن ہے. اور اس گلوبلائزیشن کے خلاف اگر ریئیکشن ہے تو یورپ میں ہے، امریکہ، ہمیں تو پتا بھی نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ہماری اویئرنیس ہی نہیں ہے، ہندی میں کہیں گے ہماری جانکاری ہی نہیں، ہمیں کیا پتا نو انسانی کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں. یہ کبھی ڈیووس میں جمع ہو رہے ہیں، کبھی واشنگٹن میں جمع ہو رہے ہیں، یہ گلوبلائزیشن کے لیے کبھی کہیں جمع ہوتے ہیں، کبھی کہیں جمع ہوتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، سوچ کیا رہے ہیں. نمبر دو، یہود کے پروگرام میں کیا ہے، گریٹر اسرائیل، ایک بڑی مملکت ہمیں ضرور بنانی ہے ان دی ہارٹ آف دی عرب ورلڈ. یہ گریٹر اسرائیل ان تمام علاقوں پر مشتمل ہوگا جہاں کبھی یہودی رہے ہیں، ایک ذمہ دار اور آزاد قوم کی حیثیت سے. ویسے تو ڈائسپورا میں پوری دنیا میں رہے یہودی نہیں، لیکن اسرائیل، فلسطین، شام، ترکی کا مشرقی اور جنوبی حصہ، مصر کا واسن یا جوشن، جو زرخیز ڈیلٹا ہے، زرخیز ڈیلٹا، اور عراق اور سعودی عرب کا شمالی حصہ جس میں خیبر جہاں یہودیوں کے قلعے تھے، اور مدینہ منورہ جہاں 3 قبیلے آباد تھے، ان علاقوں پر مشتمل ایک گریٹر اسرائیل ہمیں بنانا ہے. اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے. عراق فتح ہوا، امریکہ نے کیا تو کہا شیرون نے کہ انقریب عراق پر ہمارا قبضہ. تیسری چیز جو ان کے پیش نظر ہے وہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرۃ کو گرا کر تیسرا معبد سلیمانی، 3rd temple of Solomon قائم کرنا ہے. پہلا ٹیمپل حضرت عثمان نے بنایا تھا، مسجد، ہم تو مسجد کہیں گے، وہ ٹیمپل کہتے ہیں. یہ 1000 قبل مسیح میں بنا تھا. 587 قبل مسیح میں نبوکدنضر بادشاہ تھا عراق کا، اسی لیے اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ عراق سے تھا، کہ پہلے بھی ہماری تباہی ایک عراقی بادشاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، نبوکدنضر، اس نے ٹیمپل گرا دیا تھا، ریز ٹو دی گراؤنڈ، خط. پھر اسے بنایا 150 برس کے بعد. پھر سن 70 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے رفع سماوی کے 40 برس بعد پھر رومیوں نے اسے بھی گرا دیا، ٹائٹس رومی. اردو یا عربی میں تیتوس لکھتے ہیں اسے, توئے یہ توئے واو سین تیتوس ٹائٹس. اور سن 70 سے آج تک وہ گرا پڑا ہے تقریباً 2000 برس, 1833 برس ہو چکے ہیں یا 27 یا 33 وہ گرا ہوا. اب ہمیں دوبارہ بنا رہا ہے اسے, اور اس کی جگہ پر چونکہ مسجد اقصی بنا دی گئی تھی, اور اس کی جگہ پر ہی اس پتھر پر اس چٹان پر جہاں سے حضور کا شب معراج کے اندر آسمانی سفر شروع ہوا تھا, اس پر عمومی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک قبا ایک گنبد بنا دیا تھا. اگر آپ کبھی بی بی سی وغیرہ میں دیکھتے ہیں یروشلم سے کوئی نمائندہ بات کر رہا تو پیچھے کیا ہوتا ہے, بہت بڑا قبا سنے گا, وہ ہے القبۃ الصخرۃ. ان دونوں کو ہم گرائیں گے اور اپنا تیسرا معبد تیسرا ٹیمپل قائم کریں گے, اور اس میں پھر لا کر دو کام کریں گے. اینیمل سیکریفائز کا دوبارہ آغاز ہوگا. یہودیوں کے ہاں سب سے بڑی عبادت جو تھی وہ قربانی کی تھی, نماز کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی قربانی کی تھی, اور وہ ہیکل سلیمانی میں قربان گاہ پر قربان کیے جاتے تھے جانور. اس وقت سے وہ قربانی جو ہے وہ موقوف ہے, نہ وہ ہیکل سلیمانی ہے نہ قربانی ہے. تو ایک تو اینیمل سلاٹر قربانی جو ہے, جیسے ہمارے ہاں عید کی قربانی ہے, وہ قربانی جو ہے دوبارہ شروع ہوگی. اور نمبر دو, حضرت داؤد کا تخت جو ہے لا کر جمع دیا جائے گا, اور وہاں سے ان کا مسایا, ان کا مسایا حضرت مسیح نہیں, جس مسایا کے وہ منتظر تھے, جن کی پیشن گوئیاں تھیں تورات کے اندر, اور ان پیشن گوئیوں کے مصداق حضرت مسیح آئے. حضرت مسیح کو انہوں نے مانا نہیں, باسٹرڈ قرار دیا, کافر قرار دیا, مرتد قرار دیا, اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا. یہ دوسری بات ہے, اللہ نے کیا کیا, لہذا ان کی سیٹ ویکنٹ ہے. دی مسایا از یٹ ٹو کم, اور جب وہ مسایا آئے گا تو وہ اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کرے. یہ ہے یہود کا موقف. اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے, اس میں انہیں عیسائیوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے, عیسائیوں کو کیپچر کر چکے ہیں. اب اگر انہیں نظر آتی ہے مخالفت تو صرف مسلمانوں سے نظر آتی ہے. اس اعتبار سے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس وقت دنیا کے اندر لوگ ہیں, ان کو کہیں قوت سیاسی قوت حاصل نہ ہونے پائے. یہ ہے یہودیوں کا پروگرام. اب آئیے عیسائیوں کی طرف. عیسائیوں میں سب ایک جیسے نہیں ہیں, لیسو سوا آ برابر نہیں ہے سب کے سب. جیسے ہم کہتے ہیں نہ ہر زن زنس کو نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یکساں نہ کر. ان میں جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے جس کا امام پہلے تھا برطانیہ اور اب ہے امریکہ, اور یہ ایک نسل ہے جس کو کہتے ہیں اینگلو سیکسن, تو ویسٹ کی ایک اصطلاح ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس, یہ سب یہود کے پشت پناہ ہیں, مددگار ہیں یہ عیسائی. بلکہ یہاں تک کہ یہ یہودی جو مذہبی یہودی ہیں ان سے بھی زیادہ اسرائیل کے اس وقت سپورٹر ہیں. یہ ہمیں بتایا تھا ایک یہودی عالم نے, یہ آج سے کچھ 6 سال پہلے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا کنونشن تھا ہوسٹن میں, وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک عیسائی کو ایک یہودی کو بھی بلایا تھا. تو ایک پروفیسر امیریٹس بڑا بوڑھا یہودی بھی آیا تھا, ڈاکٹر وشو براٹ. اس نے دو باتیں عجیب کہی تھی, اور میں پھر اس سے اسی وجہ سے بعد میں علیحدہ بھی ملا. ایک تو میں حیران ہوا کہ اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار ہول آف مین کائنڈ ایکسپٹ جیوز, گویا کہ عیسائیت کی نفی, ہندو مت کی نفی, ہر چیز کی نفی بس سوائے یہودیت. دوسری بات یہ کہی کہ اسرائیل کو تو ہم سپورٹ تو نہیں کرتے, اسرائیل کو تو یہ یہاں کے عیسائی سپورٹ کرتے, ساری اکانومی انہیں امریکہ سے ملتی ہے, ساری مدد انہیں 5 ارب انہیں ہر سال مل جاتا ہے, $5 ارب. باقی جب کوئی کام امریکہ کہتا ہے یہ یوں کرو چلاؤ پیسے. 10 ارب کا معاملہ تھا جب اس بش کا باپ تھا سینئر بش, دس ارب وہ مانگ رہے تھے سیٹلمنٹ کے لیے کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کو سیٹل کرنے کے لیے آبادیاں بنائے, پیسے دو, دس ارب چاہیے. اس نے ایک شرط لگا دی کہ تم پیس ٹاک شروع کرو پیلسٹینینز کے ساتھ, تب میں دوں گا. یہودی ناراض ہوئے, پیچھے تاب کھائے, لیکن ماننی پڑی اس کو شرط. لیکن اس کی سزا یہ دی اس کو کہ اگلے الیکشن میں زیرو ہو گئے, دس ارب لے لیے, بدلہ اسے چکا لیا. تو عیسائیوں میں یہ پروٹیسٹنٹس, اسپیشلی دی بیپٹسٹ, اسپیشلی دی ایونجلسٹ, اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ نہیں سمجھ سکتے, ان کی اکثریت ہے امریکہ کے اندر, اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل, اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں, ذرا فرق ہے, مختلف ہے. وہ بھی قائل ہے اس کے کہ آرمگیڈون ہونی چاہیے, عالمی جنگ تیسری جلد از جلد ہونی چاہیے, اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل وجود میں آنا چاہیے, اس کے نتیجے میں تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہونا چاہیے, اس کے نتیجے میں تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے, تخت داؤد علیہ السلام, تب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دوبارہ, اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. یعنی پروگرام وہی ہے, فرق کیا ہے, وہ اپنے مسیحا اور یہ اپنے حضرت مسیح جیزس کرائسٹ, ان کے منتظر, ان کے خیال میں ان کا مسیحا آئے گا, وہ بیٹھے گا تخت داؤد پر, ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ اتریں گے, وہ بیٹھیں گے تخت داؤد پر. اور یہ تخت داؤد کس بنا کا نام ہے, ریسنٹلی مجھے اس کے مطالعے کا موقع ملا, ایک پتھر تھا جس پر کے بیٹھ کر حضرت داؤد کی کورونیشن ہوئی تھی, تاج پوشی ہوئی تھی, بادشاہ مانا گیا تھا, اسی پتھر پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی, وہ پتھر ان کے ہاں چلا آ رہا تھا. سن 70 عیسوی میں جب رومن جنرل نے تباہ کیا ہے معبد کو, تو وہ پتھر لے گیا روم, روم سے وہ چلا گیا آئرلینڈ, وہ بہت بڑی کیتھولک جو آبادی ہے, آج بھی جنگ ہو رہی ہے کیتھولک کے اندر اور پروٹیسٹنٹ کے اندر آئرلینڈ میں, وہاں سے وہ آیا ہے واپس انگلینڈ, انگلینڈ میں وہ پتھر جب آیا تو 14 صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کے اعتبار سے بنا دیا گیا, اب وہ تھرون بن گیا جیسے کہ تھرون ہوتے تھے, لیکن اس کی سیٹ اسی پتھر کی بنی ہوئی, وہ اب بھی موجود ہے, پتھر رکھا ہوا ہے ویسٹ منسٹر ایبے, ویسٹ منسٹر ان کی پارلیمنٹ کی عمارت ہے, اس پارلیمنٹ کے ساتھ ایک چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے, اسی ایبے میں جا کر کوئی پرنسس کوئی پرنس کی شادی ہوئی, اسی کرسی پہ بیٹھ کر انگریزوں کا حکمران جو ہے اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے, یہ ابھی تک روایت چلی آ رہی ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تخت بھی لا کر ہم رکھ دیں گے اس معبد میں کہ جو بنے گا, اور پھر اس پر حضرت مسیح نازل ہوں گے. اب یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ جا رہی ہیں, تھوڑا سا اختلاف اگر ہے تو یورپین جو مین طاقتیں ہیں, یورپ سینٹرل یورپ کی اصل قوتیں کون سی ہیں, فرانس اور جرمنی, باقی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, انگلینڈ وہ ویسے بھی مین یورپ سے تو علیحدہ ہے, وہ تو ایک جزیرہ ہے, اور ویسے بھی وہ زمیمہ ہے یو ایس اے کا. اس حوالے سے یہ جو ہیں یہاں کیتھولک آباد ہے جو کہ پوپ کو مانتے ہیں فصل بڑا. پروٹیسٹنٹس کا کہنا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے جرمنی اور فرانس ایک طرف, عراق کی جنگ کے اندر وہ شامل نہیں ہوئے, علیحدہ رہے, یہ اختلاف صرف سیاسی نہیں ہے, صرف عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایکسرٹ کرنے کا مقابلہ نہیں ہے, بلکہ یہ اختلاف مذہبی بھی ہے, وہ کیتھولک ہیں یہ پروٹیسٹنٹس ہیں, اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں کیتھولک کو کافر کہتے ہیں, انفیڈنس, اور پوپ کو شیطان کہتے ہیں. ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے مانامہ فلاڈلفیا سے امریکہ سے ٹرمپٹ, کچھ عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اس وقت جو یورپ ایک ہو رہا ہے یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے, مذہبی ہے, اور پوپ اس کے درمیان میں ہے, اصل مووی طاقت ہے وہ پوپ کی, اور یہ پوپ واقعتاً ایسا ثابت ہوا ہے کہ جس نے موو کیا ہے پوری دنیا میں. اس سے پہلے پوپ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تھا ویٹیکان میں, باہر نہیں نکلا. اور یہ پوپ بڑھاپے کے باوجود سب ترین کہاں کہاں گیا. یہ چاہتا ہے ہولی رومن امپائر دوبارہ دنیا میں ریوائیو کرنا, وہ ہولی رومن امپائر جو پوری یورپ پر چھا گئی اور افریقہ اور ایشیا کے بھی بہت سے علاقوں کے اوپر چھائی ہوئی تھی, شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا. اس ہولی رومن امپائر کو قائم کر کے, اور یہ یورپ کی قوتیں جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ فلسطین کو فتح کرے, اسرائیل بھی ختم, پیلسٹینین اسٹیٹ بھی ختم کرے, اور ایک رومن کیتھولک حکومت وہاں پر قائم کرے. اسی لیے ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا نیوز ویک میں ایک جملہ بڑا پیارا تھا فلسطین کے بارے میں, ٹو اسمال اے جیوگرافی بٹ ٹو بگ اے ہسٹری. 5000 سال کی تاریخ اس سے وابستہ ہے, یہی حضرت ابراہیم تھے, اسحاق تھے, یعقوب تھے, یہودیوں کا بھی مقدس ترین مقام یہی, عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ یہی پیدا ہوئے, یہی سوری چڑھے ان کے عقیدے کے مطابق, یہی انہوں نے تبلیغ کی گیلیلی اور مختلف علاقوں میں. لہذا یہ عیسائیوں کا بھی صدر بہت محترم مقام ہے, مسلمانوں کا بھی ہے, وہ حرم کہتے ہیں, تیسرا حرم یہ ہے, پہلا حرم حرم مکی, دوسرا حرم حرم مدنی, تیسرا حرم حرم الحرم الشریف, یہ مسجد اقصا. یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسینٹ ٹو دی ہیون, آسمان کی طرف ان کی جو بلند جانے کا معاملہ تھا یہاں سے شروع ہوا تھا. لہذا ٹو اسمال جیوگرافی ہے کتنا, ہماری ریاست کو بھاولپور جو ہوتی تھی اتنا ہے پورا, اس سے زیادہ رقبہ نہیں ہے. لیکن تاریخ اور مذاہب کا کانفلوئنس, لہذا اب آپ دیکھیے یہودیوں کا نقشہ یہ ہے, عیسائیوں کا نقشہ یہ ہے, کیتھولکس کا نقشہ یہ ہے کہ وہ یہاں ایک رومن کہ جیسے انہوں نے وہ کون سا جزیرہ تھا انڈونیشیا کا تیمور, وہاں اس کو تقسیم کرا کر اور وہاں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کی. نائجیریا میں جو شدید ترین فساد مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں ہوئے ہیں, وہاں بھی عیسائیوں کا اصل مقصد ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا ہے. اور پروٹیسٹنٹس کا یہ الزام ہے, میں نے ایک مرتبہ دکھایا بھی تھا اس جو ٹرمپٹ کا ایک مضمون, اس نے عنوان قائم کیا تھا دی لاسٹ کروسیڈ, آخری کروسیڈ اب ہونے والا ہے, ساری یورپی قوتیں جمع ہو کر حملہ کرے گی اور یہاں عیسائی حکومت قائم کرے گی. کروسیڈ کس لیے تھا اور نوٹ کیجیے, پہلے کروسیڈ کب شروع ہوئے تھے, سیکنڈ ملینم, یہ کہتے ہیں 1000 سال کو ملینم کہتے ہیں, پہلا ملینم ختم ہو گیا 1000 سال بعد حضرت عیسیٰ کے, دوسرا ملینم شروع ہو گیا 1001 سے, دوسرے ملینم کے شروع میں کروسیڈ شروع ہوئے اور 1099 میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا. اب یہ تھرڈ ملینم شروع ہوا ہے نا 2000 سال کے بعد, 2001 سے شروع ہو گیا ہے تھرڈ ملینم, اور اس کے شروع میں یہ آخری کروسیڈ ہوگا کہ یورپ کے رومن کیتھولک قوتیں فلسطین پر حملہ آور ہوں گی اور یہاں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہے گا. یہ ہے مذہبی خدمت. اور اس میں ایک بات آخری اور نوٹ کر لیجئے, رومن کیتھولکس کا اور پروٹیسٹنٹس کا آپس میں مذہبی کتنا ہی اختلاف ہو, اور فرانس کا اور جرمنی کا سیاسی اور عسکری اعتبار سے امریکہ سے کتنا ہی اختلاف ہو, ایک چیز پر وہ متفق ہے, ایک تو فلسطین کو ٹوٹل کو آزاد کرانا مسلمانوں سے, اور نمبر دو مسلمانوں کے اندر جو یہ دماغ میں خناس پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک نظام ہے, ہم اپنا نظام قائم کریں گے, اس کو ختم کرنا, واش آؤٹ کرنا. اس پس منظر میں اب آپ ایک بات سوچئے، بہت اہم بات ہے. صدر بش نے بھی کہا اور بھی کہتے ہیں امریکنز، وی آر ناٹ اگینسٹ اسلام، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو وار اگینسٹ اسلام، وی وانٹ اے وار ود ان اسلام. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام دو ہے، ایک اسلام مذہب ہے، ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے حکم پر روزہ رکھتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، ان کے عقائد ہیں، ان کے کچھ سیریمنیز ہیں، عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، ان کے کچھ سوشل کسٹمز ہیں، ریچولز ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں، شادی کرنی ہو تو نکاح ہوتا ہے، اور نمبر تین کوئی مر جائے تو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں. یہ ہے مذہب، شراب نہیں پیتے، سور نہیں کھاتے، یہ مذہب ہے. ایک اسلام ہے دین، اس کا ایک سیاسی نظام ہے، اس کا ایک معاشی نظام ہے، اس کا ایک سماجی نظام ہے. ہماری ساری جنگ اسلام ایز اے دین کے خلاف ہے، اسلام ایز اے مذہب کے خلاف ہے. تو ان کا کہنا پارشلی ٹرو ہے، ہم مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہیں، اور اس کی وہ گواہیاں دیتے. دیکھو تم یہاں آتے ہو اور یہاں کالوں کو گوروں کو کنورٹ کر لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تم یہاں آتے ہو، ہماری چرچز ہماری سنیگوگز خریدتے ہو، مسجد بنا لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے اعتراض کیا؟ یہ ضرور ہے کہ آپ ورکنگ ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے، کبھی کبھی وہ لوگ ان میں سے اتنے کنسیڈریٹ بھی ہوتے ہیں، ورکنگ ٹائم میں بھی وہ وقت دے دیتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ لو، ظہر کی پڑھ لو، ورنہ عام مسلمان وہاں مجبور ہے کہ لنچ کا جو آتا ہے ایک گھنٹے کا وقفہ، اسی میں وہ ظہر اور عصر پڑھ لیتے ہیں، اور پھر گھر جا کر مغرب اور عشاء. لیکن ہمارا اعتراض کوئی نہیں، روزے رکھتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو اسلام سے تو ہماری جنگ نہیں ہے، اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ایمبریس. بلکہ رمضان میں ہم وائٹ ہاؤس میں افطاری بھی دے دیں گے، بلا لیں گے بہت سے لوگوں کو، آو افطار کر. اور عید کے موقع پر کوئی کموموریٹو جو ہوتے ہیں اسٹیمپ، وہ بھی ایشو کر دیں گے. تہوار تو تمہارا ہے اور یادگاری ٹکٹ ہم جو ہے ایشو کر دیں. تو اس اسلام سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہے، دے آر ریڈی ٹو ایمبریس. اس لیے کہ سیکولرزم کا اصول یہ ہے، سیکولرزم لا مذہبیت نہیں ہے، لا دینیت ہے. ہما مذہب لا دینیت. ہما مذہب کیا مطلب؟ ایک سیکولر ملک میں تمام مذاہب رہ سکتے ہیں. ہندو وہاں ٹیمپلز بنا رہے ہیں، گردوارے بنا رہے ہیں، سکھ جو ہے ہما مذہب، سب مذاہب کی اجازت ہے، خود اجازت ہے. ایک خدا کو پوجو، ہزار کو پوجو، درختوں کو پوجو، سانپ کو پوجو، جس کو چاہو پوجو، ٹیمپل بناؤ اور اس میں جو چاہو بھجن گاؤ، کچھ اور کرو، بتوں کو پوجو، اور اگر چاہو تو گردوارا بناؤ، گرو گرنتھ کے سامنے متھا ٹیکو، ہمیں ہم کو اعتراض. تو اسلام سے بھی ہماری کوئی جنگ نہیں، لیکن اسلام ایز اے مذہب، اسلام ایز اے دین، نتھنگ ڈوئنگ، وی کانٹ بیئر اٹ. اس کو ہم نے ختم کر کے دم دینا. میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، اس کو یہاں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں. 50 برس تک جو کولڈ وار چلی ہے وہ مذہب پر نہیں تھی، نظام پر تھی. کیپٹلسٹک سسٹم ورسز کمیونزم، نظام کی بات تھی. انفرادی ملکیت ختم، قومی ملکیت، سود ختم، پیسہ نہیں اپنے پاس رکھ سکتے، بس ویجز کھاؤ، ویجز دیں گے وہ کھا لو. رفتہ رفتہ اجازت دی گئی، تم اپنے گھر کے کسی صحن کے اندر سبزیاں بولو اور وہ سبزیاں جو ہے اپنے دروازے پر رکھ کر بیچ لو، اس کی اجازت ہے بس. اور کوئی پرائیویٹ بزنس نہیں، نو فارم، نو فیکٹری، نو شاپ. تو آج اصل میں اس اسلام کے خلاف جنگ ہے جو ڈکلیئر کی جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں وار ود ان اسلام. اب وہ ٹکرا دینا چاہتے ہیں جو مذہبی تصور والے عناصر ہیں ہمارے ملک کے اندر اور عالم اسلام میں. ہمارے علماء کی اکثریت اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے مانتی ہے، دین کی حیثیت سے اسلام ان کے سامنے ہے ہی تھی. تبلیغی جماعت اسلام کو ایز اے مذہب مانتی ہے، پرسنل پائٹی، نماز، روزہ، داڑھی، ٹخنوں سے اوپر شلوار وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نماز اچھی بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اس سے بحث ہے، نظام سے کوئی بحث نہیں، نظام کوئی بھی نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو نظامی ہیں ان نظامیوں کو کش کر دیں، یہ مذہبی لوگ، لہذا مذہبی لوگوں کو سپورٹ کریں گے. اس سے انہیں دو مقصد حاصل ہو جائیں گے، ایک بات واضح ہو جائے گی کہ یہ مذہب کے خلاف تو ہے ہی نہیں، تو خام خواہ کچھ لوگ جو ہیں بیٹھاتے ہیں ابھی، یہ اسلام کے خلاف کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مسجد بنانے کے لیے آپ کو گرانٹ دے دیں، انہیں اس میں کوئی حرج نہیں. تبلیغی جماعت کے وفود کے وفود امریکہ میں آئے چکر لگائے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، وہ نظام کی بات نہیں کرتے، نظام کی بات کون کرتے ہیں؟ اب یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سمجھ لیں، اصل میں ہوا کیا ہے، آج سے نصف صدی قبل، کہیں 300 برس سے، کہیں 200 برس سے، کہیں 100 برس سے، یورپ کی کولونیل پاورز عالم اسلام پر قابض تھی. ہمارے ہاں انگریز تھا، ملایا وغیرہ کے اندر ولندیزی تھے، مصر میں انگریز تھے، شام میں فرانسیسی تھے، عراق میں انگریز تھے، لیبیا میں اطالوی تھے وغیرہ تھا. یہ جو کولونیل پاورز تھی انہوں نے ہمیں دبایا ہوا تھا، اور اس وقت ہمیں جو مذہبی آزادی تھی وہ مذہبی آزادی تھی، دین کی نہیں، دین تو ان کا تھا، پینل کوڈ ہمارا ہوگا، تعزیرات ہماری ہوں گی، سول کوڈ ہمارا ہوگا. زیادہ سے زیادہ انہوں نے رعایت کی تھی ہمارے ساتھ، بہت بڑی رعایت، تم اپنے فیملی لاس پر عمل کر سکتے ہو، نکاح جیسے چاہو کرو، طلاق جیسے چاہو دو، سارے فتوے اپنے مولویوں سے لے لو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے پاس بھی آؤ گے تو ہم پوچھ لیں گے تم شریعت کا حکم چاہتے ہو یا رواج کا، تم رواج کا کہو گے ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، شریعت کا کہو گے اس کے مطابق. محمدن لا ایک پارسی کی لکھی ہوئی کتاب تھی. اسی طرح وراثت، تمہیں آزادی ہے، تم صرف بیٹوں کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے، صرف بڑے بیٹے کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے، تم بیٹیوں کو بھی دینا چاہو تمہیں آزادی ہے. وہ بھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ وراثت کے بارے میں شریعت کا فیصلہ چاہتے ہیں یا رواج کا، اور ہمارے بڑے زمیندار کھڑے ہو کے کہتے ہیں رواج کا، شریعت ہمیں نہیں چاہیے، بیٹیوں کو حصہ دے دے. نہیں، بہرحال یہ ہے، حالانکہ یہ بھی سیکولرزم کے خلاف ہے. آج امریکہ میں آپ کو فیملی لاس کی اجازت نہیں ہے، وہاں رہیں گے تو ان کے فیملی لاس کے مطابق آپ کو رہنا ہوگا، طلاق وغیرہ کے معاملے میں جو ان کا قانون ہے. اور یہی بھارت زور لگا رہا ہے، بی جے پی کے جو ان کا منشور ہے، مینیفیسٹو، اس کا سب سے اہم حصہ کیا ہے، CCC کامن سول کوڈ، خاندانی قانون، فیملی لاز ایک ہوں گے. یہ کیا کہتے ہیں مسلمان جب ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے، سیکولرزم ہے، ہمیں سیکولرزم چاہیے، سیکولرزم میں تو قوم ایک ہوتی ہے، قوم ایک ہے تو فیملی لاز ایک ہونے چاہیے. یہ کیا نکاح طلاق کے ان کے اپنے اصول ہیں. بہرحال انگریز نے ہمیں رعایت دے رکھی تھی کہ فیملی لاس، میرج لاس، اور یہاں تک کہ وراثت بھی تم اپنے مطابق کر سکتے ہو. لیکن جب یہ بستر طے ہونا شروع ہوا کلونیلزم کا، ولندیزی چلے گئے، ملایا سے، سماٹرا سے جو اب انڈونیشیا کہلاتا ہے، ملیشیا سے، انگریز نے بستر باندھا ہندوستان سے، فرانس نے بستر طے کیا شام سے، برطانیہ کو اٹھا کر پھینک دیا صدر ناصر نے میڈیٹرینین میں، وہ خود نہیں گیا تھا، اٹھا کر پھینک دیا، لیبیا سے چلا گیا اٹلی وغیرہ وغیرہ، موراکو وغیرہ سے فرانس چلا گیا. تو ایک خیال پیدا ہوا مسلمانوں کے خاص طبقے میں، ہمارا بھی تو ایک نظام ہے نا، یہ انگریز کا لایا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا، یہ فرانسیسیوں کا دیا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا، ہمارا بھی ایک نظام ہے اسلام کا، ہم کیوں نہ اس کو نافذ کریں؟ یہ اصل میں آزادی کا ثمرہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک سیلف کانشیسنس پیدا ہوئی، دے ڈسکورڈ اسلام ایز اے دین. تو تحریک عمری، مسلوبی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی انڈو پاکستان میں، فدائین ایران میں، الاخوان المسلمون عرب ورلڈ میں، یہ ساری تحریکیں کیا تھی کہ اسلام دین ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، دین کو غالب. لیکن دو فیکٹرز ایسے تھے جس کی وجہ سے، بلکہ تین، آج تک کہیں کامیابی نہیں ہو سکی. پہلا فیکٹر یہ تھا کہ انگریز ہوں، فرانسیسی ہوں، اطالوی ہوں، انہوں نے اپنے 100-150-200 سالہ دور میں جو حکومت کی تھی، جو نظام تعلیم بڑھایا تھا، اس سے جو ملکوں کی ایلیٹ کلاس تھی وہ ان کے رنگ میں رنگی گئی، انہی کی تہذیب، انہی کی بولی، انہی کی زبان، انہی کا لباس، انہی کا ذہن، انہی کی سوچ، انہی کی فکر، انہی کا فلسفہ، اور جب گئے ہیں تو حکومت ان کے حوالے کر دی جائے گی، گویا کہ بائی پراکسی انہی کی حکومت جاری ہے. اور اس طبقے کے نزدیک بھی اسلام صرف مذہب ہے، وہ دین اسلام سے واقف ہی نہیں ہے، چاہے وہ پرویز مشرف ہوں، اور چاہے وہ فاروق لغاری ہوں، اور چاہے وہ کوئی ہو. دوسری بات، ان مسلمان تحریکوں نے طریقہ کار غلط اختیار کیا، اسلام ایک نظام کی حیثیت سے حضور نے برپا کیا، اور یہ دوبارہ ہو سکتا ہے تو صرف حضور ہی کے طریقے کار سے ہو سکتا ہے. انہوں نے سمجھا وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، پرانا ہے، چلو الیکشن میں حصہ لو، اس سے اسلام نافذ کریں گے. اس میں ناکامی ہوئی تو گولی چلانی شروع کر دی، فلاں کو مار دو، فلاں کو مار دو، سادات کو مار دو، سادات مر گیا تو حسنی مبارک آ کے بیٹھ گئے. ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں چاہتا ہوں پرویز کو قتل کر دوں. کہہ رہا تمہارا دماغ خراب ہے، ایک پرویز کو قتل کرو گے تو اور کوئی پرویز آ کے بیٹھ جائے، فائدہ کیا ہوا؟ کہاں تبدیلی ہوئی ہے؟ حکومت فوج کے ذریعے سے کوئی تبدیلی ہوئی آج تک؟ اس اعتبار سے یہ غلط میتھوڈالوجی جو ہے اس نے ان تحریکوں کو کہیں کامیاب نہیں ہونے دیا. اب ان دو اعتبارات سے اچھی طرح سمجھ لیجئے، نمبر ایک، ہمارے عوام کے ذہنوں پر علماء کا جو تسلط ہے، لہذا وہ تصور دین سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اسلام کو ایز اے مذہب جانتے ہیں. نمبر دو، یہ جب بستر لپٹے ہیں استعمار کے، تو جو نیچے حکومتیں بنی ہیں وہ انہی کے تربیت یافتہ لوگ تھے، تربیت دادہ لوگ تھے، چاہے آئی سی ایس آفیسرز تھے، اور چاہے وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے جن کے بچوں کی تعلیم مندر میں ہوئی ہے. پھر پگاڑا صاحب بھی تو یہ دونوں بھائی لے جائے گئے تھے ان کے والد کو پھانسی دینے کے بعد انگلینڈ میں، وہاں ان کی تربیت ہوئی ہے نا. اور بھی جتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے بچے تو وہاں تربیت حاصل کر کے آتے ہیں، جہاں سے ان کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے. اور تیسرے، دینی تحریکوں کی غلط میتھوڈالوجی، یا بیلٹ یا بولٹ، دونوں غلط یکساں. اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس بات پر. اس پورے پس منظر میں یہ بات واضح ہے کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل بہت تاریک ہے، بہت تاریک ہے، بہت تاریک. امریکہ جیسی سپر پاور ہے، عالمی تہذیب کے تین لحاف، اور دینی مذہبی سطح پر عیسائیت اور یہودیت کا گٹھ جوڑ اور دشمنی اسلام سے، اور تیسرا اس ٹرائنگل کے اندر شامل ہو گیا ہندوستان، مشرقین. ان کی قوت، ان کی طاقت، ذرائع ابلاغ پر ان کا قبضہ، نظام تعلیم کو اب جو نیا رنگ دے رہے ہیں این جی اوز کے ذریعے سے، ان سب کے ہوتے ہوئے الگ رغم اسلام ایز اے دین کم سے کم مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. ہاں اسلام ایز اے مذہب وہ باقی ہے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام آزاد نہیں ہوگا، ہاں مذہب اسلام موجود رہے گا، البتہ یہ صرف مستقبل قریب کی بات ہے، مستقبل بعید میں کیا ہونا ہے، ٹیبل ول بی ٹرنڈ، یہ کب ہوگا کیسے ہوگا اس موضوع پر اپنا گفتگو کروں گا. میرا آج کا جو ہے خطاب اس کے ویڈیو یا آڈیو آپ حاصل کریں، دوبارہ سنیں، سہبارہ سنیں، بار بار سنیں، لوگوں کو سنائیں تاکہ انہیں جانکاری ہو، انہیں معلوم ہو دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کون سی قوتیں ہیں اور اسلام بطور دین کس طور سے ہدف بن چکا ہے ان تمام ورلڈلی پاورز کا، چاہے وہ امریکہ ہے اور چاہے وہ یورپ کا سینٹرل حصہ، ان سب کا ٹارگیٹ اسلام ایک دین کے اعتبار سے ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.